تسبیح ایک کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ بعد تلاوت القرآن سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن کے بعد لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب کوئی پردہ حائل نہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب ترجمان السنہ مدفون جنت البقیع حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات فرمائی تھی کہ لا الہ الا اللہ کی کاٹ اتنی تیز ہے کہ یہ سیدھا عرش الہی تک پہنچتا ہے اور اگر یہ عرش الہی پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو نہ پاتا تو عرش الہی سے بھی آگے بڑھ جاتا. پھر یہ شعر بھی پڑھا تھا حضرت نے اصغر گونڈوی مرحوم کا, نظر وہ ہے کہ جو کون و مکان سے پار ہو جائے, نظر وہ ہے کہ جو کون و مکان سے پار ہو جائے مگر جب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے, مگر جب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے. اس لیے عظمت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا جائے. زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اخلاص سے پڑا ہوا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے. تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہی جھک جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اتنا قیمتی اتنا وزنی کلمہ بنایا ہے. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نام مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط پر یاد رہے اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بونے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ کون و مکان میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگین جنوں انسو حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جادو کے اثرات سے حفاظت کے لیے سورہ یونس کی 81 اور 82 آیتیں تین تین مرتبہ تلاوت کر لیجیے. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وآلي ومالي. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وآلي ومالي. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وآلي ومالي. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ایک ضروری بات یہ بتانی ہے کہ فتاوی عثمانی میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ لکھا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس پہ اشکال بھی تھا کہ کلمے کے بعد جو درود شریف پڑھا جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ کلمے کا جز نہیں ہے. جب جز نہیں ہے اس کو لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہ پڑھا جائے جیسے کلمہ پڑھا گیا ہو, تو تھوڑی سی آواز کو دھیمی کر کے اس کو پڑھا جائے تاکہ فرق ہو جائے کلمے میں اور درود شریف میں فرق ہو جائے, اس لیے کہ جز نہیں ہے اس کا, یہ فتاوی عثمانی میں لکھا ہے اور بہت قیمتی بات ہے، بہت معتدل بات ہے، اس لیے ذکر میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی درود شریف پڑھتے وقت تھوڑی سی آواز دھیمی کر لی جائے تو بھی کافی ہو جائے گا بس، یعنی فرق ہو جائے کلمے کے لہجے میں اور اس کے لہجے میں درود شریف کے، تو یہ بہت معتدل بات ہے، بہت اعتدال کی بات ہے، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ بھی کلمے کا جز ہے درود شریف، یہ بھی کلمے کا جز ہے، کلمے کا جز نہیں ہے. نظر کی حفاظت نہ کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم، یعنی یہ نظر کی حفاظت کرنا ایمان والوں کے دلوں کو بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والی چیز ہے، بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والی چیز ہے، اور اگر یہ نہ کی جائے تو دل کے انوارات جو عبادات سے جمع ہوتے ہیں، ذکر کے، تلاوت کے، نماز کے، جو ایک ہر عمل کا ایک نور جمع ہوتا ہے، تو وہ نور دل میں ذخیرہ ہوتا رہتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. بلکہ ایک دفعہ حضرت نے یوں فرمایا تھا کہ یہ جو نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، تسبیحات، اس کے انوارات، ان اعمال کے جو انوارات ہیں وہ دل کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی گناہ کا موقع آتا ہے اور آدمی اپنا دل توڑ دیتا ہے، اللہ کا حکم نہیں توڑتا اور دل توڑ دیتا ہے، دل کے چاہنے پر، گناہ کی خواہش پر عمل نہیں کرتا، تو یہ انوارات جلدی سے اس کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں، انوارات دل میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ انوارات بد نظری سے ضائع ہو جاتے ہیں. اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ہرے بھرے پودے کے ساتھ آگ لگا دی جائے جس سے وہ پودا بھی جل جائے، اس کے پتے وغیرہ جل جائیں، تو ایک بہت عرصہ لگتا ہے اس کو دوبارہ اپنی کوپل نکالنے میں اور پتے نکالنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے. تو ایسے ہی بھی ہوتا ہے کہ بد نظری سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک عرصہ لگتا ہے پھر اس کو اس کی تلافی کرنے میں. اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بھی فرمائی کہ تلافی کی صرف ایک صورت ہے، توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے لیکن جو انوارات ہیں وہ واپس نہیں آتے، جو انوارات ضائع ہوئے وہ واپس نہیں آتے، ان کے واپس آنے کا تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بار بار نظر کے گناہ کا موقع ہو اور وہ بچائے اپنی نظر کو، اس طرح کرنے سے، بار بار کرنے سے وہ انوارات دوبارہ بحال ہوتے ہیں. بس یہی صورت ہے اس کی، اور کوئی صورت نہیں ہے. یعنی نظر کی حفاظت، نظر کا گناہ کرنے کا موقع تھا لیکن اس نے نہیں کیا، نظر کی حفاظت کی، تو اس طرح بار بار کرنے سے وہ جو پہلے بد نظری سے نقصان ہوا تھا اس کی تلافی اس طرح ہوتی ہے کہ بار بار اب نظر کی حفاظت کی جائے، جہاں نظر کا گناہ ہو سکتا ہو وہاں بچایا جائے نظر کو، تو بس پھر اس سے انوارات دوبارہ واپس لوٹ آتے ہیں. تو یہی صورت ہے. تو حضرت نے تو اس کی ایک مثال یوں بھی دی تھی کہ یہ ایسا ہے جیسے جماعت سے نماز چھوڑ دی، جماعت کی نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ سے جو دل کا جو انحراف ہوا وہ 60 ڈگری ہو گیا، اور جھوٹ بول دیا 70 ڈگری انحراف ہو گیا، لیکن بد نظری سے یہ ہوتا ہے کہ 180 ڈگری کا انحراف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی جو دل جس دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا, جس دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا وہ یکسر پلٹ کر اس کی پیٹ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. تو 180 ڈگری کا, 90 اور 90 180 ڈگری کا انحراف ہوتا ہے. جی وہ بالکل اس دل کی پیٹ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور منہ اس کی طرف ہو جاتا ہے جس سے بد نظری کی ہے, جس کو دیکھا ہے. اور علامت اس کی میں بتا دیتا ہوں, علامت اس کی یہ ہے کہ نماز کے دوران بھی اسی کا خیال آئے. آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اسی کے خیال میں گم رہے, سجدے میں ہو تو وہی جہاں اس نے بد نظری کی ہے اسی کے خیالات میں گم رہے, وہ مست رہے بس. تو بس یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا دل عین نماز کی حالت میں بھی اس کا دل, اس دل کی پیٹ اللہ کی طرف ہو گئی اور منہ دل کا اس کی طرف ہو گیا. بس یہ علامت ہے اس کی. ہاں خیال آ جائے اور وہ ہٹا لے اور نماز کی طرف لے آئے تو یہ علامت نہیں ہے, یہ تو علامت اچھی ہے. لیکن ایک ہے آدمی اسی میں مزے لے رہا ہو, مست ہو رہا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ تو یہ تو ظاہر ہے یہ علامت ہے, ساری نماز میں اس کا یہی حال ہو. تو یہ علامت تو اسی بات کی ہے کہ اس کا جو رخ ہے وہ اس حسین کی طرف ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی پیٹ ہو گئی. نماز تو معیار ہے نا, نماز تو معیار ہے. اس میں ہی جب یہ حالت ہے تو پھر اب اور کون سی حالت ہے کہ اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو. تو اس لیے یہ اس گناہ کی شناعت بہت زیادہ ہے, قباحت بہت زیادہ ہے دیگر گناہوں کے مقابلے میں. دیگر گناہ بھی گناہ ہیں لیکن اس اللہ تعالیٰ سے دوری جس قدر اس گناہ سے ہوتی ہے شاید اور کسی گناہ سے نہ ہو. ایک دفعہ حضرت کے دوست تشریف لائے تھے حضرت کے پاس, تو انہوں نے حضرت نے یہی مضمون بیان فرمایا نظر کی حفاظت کا. تو بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے فرمایا کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ, حالانکہ میری بیٹی برقع پہنی ہوئی تھی اور پھر بھی اس کو ایک آدمی دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میرا جی یہ چاہا کہ اگر میرے پاس پستول ہوتی تو میں اس کو گولی مار دیتا. یعنی اس قدر غصہ آیا کہ میرا جی چاہا کہ پستول ہوتی تو اس کو گولی مار دیتا. یہ ان کے ایک باپ کے احساسات تھے. تو حضرت نے جب انہوں نے حضرت کے سامنے یہ بات بتائی, حضرت نے اس کی تشریح بھی فرمائی کہ دیکھو ایک باپ کے یہ احساسات ہیں بیٹی کے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے مخلوق سے, یعنی ان کی بیٹی سے اللہ کو زیادہ محبت ہے ان کے مقابلے میں. تو جب ان کو اتنا غصہ آ رہا ہے تو اللہ کو کتنا آتا ہوگا غصہ کہ میری بندی کو دیکھ رہا ہے ظاہر. تو کس قدر دوری ہوئی, جس میں غصہ آ جائے اس کا تقرب حاصل ہوتا ہے غصے کی صورت میں, تو دوری ہوتی ہے. لہذا یہ جس قدر دوری اس گناہ سے ہوتی ہے شاید اور کوئی گناہ نہ ہو جس سے اس قدر اللہ کا غصہ, اللہ کی اللہ سے دوری ہو جاتی ہو. اور یہ اس گناہ سے حفاظت بہت آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک واقعہ ایسا ہوا خانقاہ تھانہ بھون میں کہ میں نے اس سے ایک اصول نکالا. حضرت والا نے فرمایا میں نے اس سے ایک اصول نکالا. واقعہ یہ ہوا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب سے ٹھوکر لگ گئی. تو انہوں نے کہا حضرت معاف کیجیے گا, میرا آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا. تو حضرت نے فرمایا آپ نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اپنی ذات سے, یہ بھی ارادہ کر کے نکلے تھے آپ کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں یہ ارادہ تو نہیں تھا. تو اسی سے حضرت نے فرمایا کہ دو 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 چیزیں ہیں, قصد عدم نظر اور عدم قصد نظر. یہ اصول حضرت نے نکالا. عدم قصد نظر یہ ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلا, اس کا بد نظری کرنے کا ارادہ نہیں ہے, یہ ہے عدم قصد نظر, اس کا ارادہ نہیں ہے بد نظری کرنے کا, لیکن اس نے نیت بھی نہیں کی کہ میں بد نظری سے بچوں گا, یہ بھی نیت نہیں کی, تو فرمایا یہ بھی مبتلا ہو جائے گا, یہ بھی بچ نہیں سکتا. بس خالی اس ذہن ہو کے نکلا, بد نظری کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, تو مگر پھر بھی بچ نہیں سکتا. دوسری چیز ہے قصد عدم نظر. قصد عدم نظر یہ ہے کہ قصد کر کے نکلے کہ میں عدم نظر یعنی نظر بازی نہیں کروں گا, نظر کی غلط استعمال نہیں کروں گا. قصد عدم نظر جو کرے گا اس کی اللہ حفاظت فرمائے گا, اور جو عدم قصد نظر کے ساتھ نکلے یعنی بد نظری کرنے کا ارادہ نہیں ہے, بس نکل گئے گھر سے روانہ ہو گئے, اس صورت میں بھی وہ بچ نہیں سکتا. تو قصد عدم نظر کرنا ضروری ہے کہ گھر سے ہم نکلیں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے نا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ پڑھنی چاہیے. ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ ضرور تیری حفاظت کی جائے گی, ضرور تجھے ہدایت دی جائے گی, ضرور تیری کفایت کی جائے گی. تین دعائیں مل جاتی ہیں, جس میں چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہم یہ نیت کر لیں, اللہ دلی دل میں اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ میں بد نظری نہیں کروں گا, میرے ارادے سے میری مدد فرمائیے, بس اتنا سے اتنی بات دل ہی دل میں کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں بد نظری نہیں کروں گا, بد نظری نہ کرنے کے ارادے پر آپ میری مدد فرما دیجیے, بس اتنا کافی ہے. یہ قصد عدم نظر ہو گیا. اب باہر نکلے آدمی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے, کیونکہ نیت کے اثرات پڑتے ہیں, نیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, یہ یقینی بات ہے. جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو بس اس کی کوشش کریں گے یہ قصد عدم نظر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.